الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, پچھلی دو نشستوں سے ایک خصوصی موضوع ہمارے زیر بحث ہے, پاکستان کی سالمیت اور اتحاد امت. اس عنوان سے الحمدللہ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں اتحاد امت, اس کی ضرورت, اس کی اہمیت, اس کے جو ذرائع ہیں, اور اتحاد امت کے مقابلے میں افتراق امت یا امت کا جو باہمی اختلاف ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم نے سمجھا. اتحاد امت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں, اور پھر پچھلی نشست میں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اس مملکت خداداد پاکستان جو عطیہ خداوندی ہے, اس کی جو بنیاد ہے قیام کی وہ کیا ہے, وہ سراسر اسلام ہے, اور اس کی جو بقا ہے, اس کی سالمیت, اس کا استحکام بھی اس نام ہی پر وہ منحصر ہے. اور جہاں تک ہمارا طرز عمل ہے وہ بھی پچھلی دفعہ چند باتیں ہم نے سمجھی تھیں کہ پاکستان کی سالمیت, اس کے استحکام کو جو لاحق خطرات ہیں اس میں جہاں دوسرے اسباب ہیں وہاں ہماری بدعمالیاں بھی, اور جہاں ہماری جو یہ بدعمالیاں, ہمارے جو گناہ ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں, جہاں یہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے, وہاں اللہ کے عذاب کے کو بھڑکانے والی بھی یہ کیفیت ہے اور یہ اعمال ہمارے ہیں کہ جو کہ اللہ کے عذاب کو بھڑکا رہے ہیں, اور پے در پے اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں کہ جو کہ ہم پر برس رہے ہیں. تو اسی عنوان سے, اور خاص طور پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں کے پی کے میں اور مختلف مقامات پر جو سیلابی صورتحال وہ رہی ہے, اور اسی طرح سے اور بھی جو نفس امن کا مسئلہ ہے, خاص طور پر کے پی کے علاقوں میں, باجوڑ کے علاقے میں جو آپریشن جاری ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر یہ سیلاب کی جو بھی صورتحال ہے اور بادلوں کا پھٹنا ہے اور بہت سارے اور دیگر چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نئے نئے عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں, یہ ایک دفعہ پھر امت مسلمہ اور بالخصوص اہل پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہے اور احساس ضیاء پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کی مناسبت سے اور جو بھی اس وقت حالات پورے ملک میں چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ فساد فی الارض, اس کے کیا اسباب قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کا پھر علاج کیا ہے. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں. سورہ السجدہ آیت نمبر 21 کی تلاوت آغاز میں کی گئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اسی حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, اور یقیناً ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے انہیں بڑے عذاب سے پہلے, اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب, بڑے عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پچھلی جو بھی قومیں گزری ہیں، چھ قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات سے سر پہ نظر کیا، بات نہیں مانی، تو پوری پوری نافرمان قوموں کو نیس و نابود کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ عذاب استئصال کہلاتا ہے. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، وہ ہم ان کو مزہ چکاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لال لہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ گڑ گڑائے ہمارے حضور اور توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر. تو یہ مقاصد ہوا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہیں جو کہ بھیجتا ہے. اور یہ جو بھی آفات ہیں، جو بھی یہ اللہ کی عذاب کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں، یہ ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہے باقاعدہ کہ یعنی ہمارے اوپر، ہماری قسمتوں کو کوئی اور کنٹرول ہے کہ جو کہ کر رہا ہے، اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنی ترقی کر لیں سائنس یا ٹیکنالوجی میں کہ ہم سیلاب سے بچ جائیں، زلزلوں سے بچ جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی عذاب کی طاقتور قوتیں ہیں اور اس کے پیچھے اللہ ہی کی کار فرمائی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمیں وارن کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل طاقت تم نہیں، بلکہ اصل طاقت وہ تمہارے اوپر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اور اسی کی طرف سے جب کوئی آفت تم پر آئے تو پھر یہ کہ نہ تمہاری کوئی تدبیر، نہ تمہاری کوئی پلاننگ اسے دفع کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے، اور نہ کوئی اور کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس سے تم مدد مانگ کے اور اس اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. بہرحال جب یہ عذاب کی بات کہی جائے، سیلاب کی صورتحال ہو، طوفان کی صورتحال ہو، زلزلوں کی صورتحال ہو، اور بھی عذاب کی جو بھی صورتیں اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہیں، تو عموماً معاشرے میں ایک طرز عمل عام لوگوں کا سامنے آتا ہے کہ جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، دین بیزاری ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہوتی ہے. ان کا طرز عمل آتا ہے خاص طور پر ان طبقات کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے کہ جو سمجھارے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرو کہ ان کی وبال کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھی دیکھیں لوگ ویسے جو ہے وہ تکالیف میں ہیں، طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے. تو یہ تو اور زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. لہٰذا ایک طرز عمل یہ ہے کہ جو کہ سامنے آ رہا ہے. دوسرا طرز عمل یہ آتا ہے کہ بھئی یہ سیلاب اور جو بھی یہ طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ہماری حماقتیں، ہم نے ایسا کوئی بندوبست کیا ہی نہیں، سائنس میں اتنی ترقی کی نہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں کہ جس سے ہم دوچار. ایک طرز عمل یہ بھی آتا ہے کہ بھئی یہ تو بس ایک قدرتی عوامل کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ مغربی جو بھی طاقتیں وہ ہار ٹیکنالوجی اس کا استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے پھر یہ عذاب کی صورتیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو پھر یہ سیلاب کی صورت ہے کہ جو کہ بن گئی ہے، یہ زلزلے تو بس زمین کے اندر جو پلیٹیں ہیں ان کے سرکنے سے یہ پھر زلزلہ آ جاتا ہے. تو ایک طرز عمل یہ ہے کہ وہ سائنس کی طرف ان تمام چیزوں کا رخ ہے کہ جو کہ پھر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ زلزلوں کا آنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی سائنٹیفک وجوہات یقیناً شامل ہیں، لیکن بحثیت مسلمان ہمیں اس بات پر تو فرم کنوکشن ہونا چاہیے کہ جو بھی یہ سائنس کا علم آج ہمیں عطا ہو رہا ہے تو وہ سائنس کا علم عطا کرنے والی ذات بھی کون سی ہے. یہ جو ہم دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور کچھ حقائق جان پائے ہیں، تو یہ دنیا اور کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ یہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم چیزوں کو آج معلوم کرو، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے. لہذا اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، جس طرح سے سورہ شورا کی آیت نمبر 31 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم ہرگز اللہ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. کبھی یہ تم سوچو کہ بھئی اتنی ہم مضبوط بلڈنگ تعمیر کر لیں جاپان والوں کی طرح کہ وہ زلزلوں میں ہمیں محفوظ رکھ سکے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی مضبوط برجوں میں جا کے چھپ جاؤ، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو یہ بڑے بڑے مضبوط قلعے تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی رہنمائی کیا ہے ان مسائل میں، ان تکالیف میں؟ یہ عذاب جو بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کا سبب کیا ہے، یہ فساد کیوں مچتا ہے زمین. سب سے پہلے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ جو بھی مصیبت انسانوں پر آتی ہے زمین میں اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. یہ تمہاری بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تم پر کوئی بھی مصیبت، چاہے وہ کسی بیماری کی صورت میں ہو، کسی وائرس کی صورت میں ہو، یا یہ ہے کہ زلزلوں اور سیلاب کی صورت میں ہو، تو لہٰذا یہ تمہارے اپنی بدعمالیاں ہیں گناہ کی، جس کی وجہ سے یہ تم پر مصیبت آتی ہے. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی کی افترا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات قرآن مجید میں ان مصائب اور پریشانیوں کا سبب ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، اور شاید کہ وہ لوٹ آئے، توبہ تائب ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنی روش کو درست کریں. اور یہاں زمین اور خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ فساد کو علماء کرام نے واضح فرمایا ہے، دو باتیں بیان کی. پہلی بات، فساد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسا معاشرہ یا زمین میں اگر قانون کی عمل داری نہ ہو بالکل، یعنی ایک غیر قانونی جو وہ شروع ہو جائے، جنگل کا راج ہے کہ جو کہ وہ ہو جائے، اسی طرح سے لوٹ گھسوٹ کا بازار ہے کہ جو کہ گرم ہو جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا طرز عمل ہے کہ جو معاشرے میں عام وہ نظر آنے لگے، تو یہ بھی ایک فساد ہی کی کیفیت ہے کہ جو علماء کرام نے بیان کی. اور دوسرا فساد کے حوالے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پھر زلزلے اور یہ سیلاب اور یہ طوفان کی صورت بھی فساد کی ہی ایک صورت ہوتی ہے. تو خشکی اور تری میں جو فساد کسی بھی صورت میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی سورہ روم میں آیت نمبر 41 میں، کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آغاز میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پس کیوں نہ وہ گڑگڑائے، کیوں نہ انہوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی، کہ جب بھی ان پر کوئی سختی آئی، کوئی عذاب آیا، کیوں ان کے دل نم نہ ہو، کیوں وہ اللہ کے حضور نہ گڑگڑائے. فرمایا کہ ولکن قست قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دل ہیں کہ جو کہ سخت ہو گئے. یہ دلوں کا پتھر ہو جانا، سختی، یہ ہے اصل میں کہ جو کہ یہ وہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہے. فرمایا وزین لہم الشیطان، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان نے ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کو مزین کر لیا ہے. ما کانوا یعملون، کہ جو کہ وہ عمل کرتے ہیں. لہذا بنیادی بات قرآن مجید جو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جو بھی یہ سیلاب طوفان، یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں جو آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اب آج جو ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھ رہا ہوں، یہ ذرا طویل روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے 15 برائیاں ایسی بیان کر رہے ہیں اس روایت میں کہ جو اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والے. اور یہ 15 جو گناہ ہیں، 15 جو برائیاں ہیں جو انسانوں میں عام ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب بھڑکتا ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے ان 15 برائیوں کو یعنی سر عام دیکھ رہے ہیں، اور آج 1400 سال کے بعد ہمیں یہ پورا نقشہ ہے کہ جو کہ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں اس پوری روایت کا، تو پھر مختصراً اس کی تشریح ہے کہ جو ہمارے سامنے آ جائے گی، اور یہ فساد فی الارض کا جو اصل سبب ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت تخذ الفیء دولہ، کہ جب مال فیء کو ذاتی ملکیت اپنی دولت سمجھا جانے لگے، سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہ مال فیء سے مراد کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، والامانت مغنما، اور امانت غنیمت سمجھ کر، ذاتی دولت سمجھ کر وہ دبا لی جائے. نمبر تین والزکات مغرما، اور زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے، بوجھ سمجھا جانے لگے. اور پھر اگلی بات آپ نے فرمائی وتعلم لغیر الدین، اور دین کے بغیر دیگر علوم ہیں کہ جو کہ حاصل کیے جانے لگے، دین کو چھوڑ دیا جائے اور دیگر علوم جو ہے وہ سیکھے جانے لگے. فرمایا کہ وآتار رجل امرأتہ، اور ایک شخص ایک شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وأقی أمه اور اپنی ماں کو ستائے، وأدنى صدیقہ اور اپنے دوست کو قریب کرے اپنے سے، وأقصى أباه اور اپنے باپ کو دور کرے، وزہرت الاسبات فی المساجد اور مساجد میں شور و غل ہونے لگے، غل غپاڑا ہونے لگے، وساد القبیلۃ فاسقہ اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ اس قبیلے کا ایک فاسق ہے کہ جو کہ بن جائے، وکان زعیم القوم اردلہ اور قوم کے سردار وہ گھٹیا لوگ بن جائے، واکرم الرجل مخافت شره اور کسی شخص کا جو عزت ہے وہ اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، وزہرت القینات والمعازف اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کی کثرت ہو جائے، وشربت القمور اور شراب عام پی جانے لگے، ولعن آخر هذه الامة اولها اور امت کا جو بعد والا حصہ ہے بعد میں آنے والا وہ اپنے پچھلے نیک لوگوں پر لان تان شروع کر دے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. اب یہ 15 گناہ ہیں، 15 برائیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. فرمایا کہ جب یہ تم 15 برائیاں کسی معاشرے میں عام ہوتا دیکھو تو فل یرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس زمانے میں انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، وزلزلہ اور زلزلوں کا، وخسفا اور زمین میں دھس جانے کا، ومسخا اور صورت مسخ ہو جانے کا، وقذفا اور آسمان سے پتھر برسنے کا تم انتظار کرو، وآیات تتابعوا کنظام بال قطی سلکہ فتتابع، اور آپ نے فرمایا کہ پھر ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو عذاب کی کہ جو پے در پے اس طرح سے جو ہے وہ وارد اور ظاہر ہوں گی کہ جس طرح سے کسی دانوں کی لڑی کا دھاگا جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک دانے ہیں کہ جو کہ گرنا شروع ہو جائیں، تو پھر اسی طرح سے تم اللہ کے پے در پے عذابوں کا بھی تم انتظار ہو اگر یہ 15 برائیاں کسی معاشرے میں تم اپنی آنکھوں سے عام ہوا ہے. اب یہ جو ترجمہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مختصر تشریح، پھر انشاءاللہ رشید کو مکمل کر لیں گے. سب سے پہلی برائی جو اللہ کے عذاب کا باعث بنتی ہے اور بھڑکانے کا باعث بنتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مال فے کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، یہ مال فے اصل میں کہ جب کفر اور اسلام میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو جب اہل ایمان کفار پر بغیر کسی جنگ کے غالب آ جاتے تھے اور ان کا جو بھی مال ہے کفار کا وہ مسلمانوں کے بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا تھا، ہاتھ لگ جاتا تھا، تو یہ مال فہ کہلاتا تھا. اور جو بھی یہ مال ہاتھ آتا تھا اب یہ کسی مسلمان کی ملکیت نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ بیت المال میں یعنی ایک اسلامی ریاست کو جو ہے وہ جمع ہو جاتا تھا اور پھر اسلامی ریاست وہ عوام کی بہبود کے لیے اس کو استعمال کرتا. یہ مال فہ ہے. ایک مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں پھر جو بھی جنگ میں حصہ لینے والے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، ان کے حصے میں بھی کچھ مال ہے کہ جو کہ آتا ہے، لیکن مال فہ کل کا کل کس کا ہوتا ہے؟ وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، اسلامی ریاست کی ملکیت ہوتا ہے. اب یہاں کہا گیا کہ مال فہ کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، یعنی وہ مال کے جو اسلامی ریاست کا کام تھا کہ وہ صرف مساکین اور محتاج اور عوام کی بہبود کے لیے جو بھی فنڈ ہے اس کو استعمال کرے، لیکن آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں ہماری آنکھوں دیکھی یہ کیفیات ہیں کہ موجودہ دور میں غربت کے خاتمے کے لیے جو بھی مختص فنڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سرکاری ہسپتالوں کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے جو بھی پرٹیکولر فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ وہ حکمرانوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. کس طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ وہ خرد برد کی جا رہی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق تک نہیں پہنچ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس پر قبضہ کون کیا ہوا ہے؟ عوام کی دولت پر. وہ جو بھی صاحبان اقتدار ہیں وہ اس پر مزے کر رہے ہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے اور یہ اللہ کے غضب کا بھڑکنے کا باعث ہوتا ہے. اسی طرح دوسری جو برائی ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ جب امانت وہ غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے. اب امانت کے حوالے سے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری ہے، اس کا ایمان ہی موت بھر. لہٰذا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ امانت کسی کی اس کو اپنی ایک ذاتی ملکیت اور غنیمت کے طور پر سمجھ کے اور اس کو دبا لیا جائے. اب اس کے حوالے سے تو بڑا یعنی یہ کامن ہمارے معاشرے میں یہ مرض نظر آتا ہے کہ جو بھی سرکاری وسائل ہیں کہ جو عوام کے پیسے سے وہ سرکاری وسائل کو حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں عوام ہی پر لگانے کے، تو جتنے بھی یہ منصب دار لوگ ہیں اور یہ صاحبان اقتدار ہیں وہ عوام کی اور قوم کی جو بھی امانت ہے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی شہ خرچیوں پر اڑا رہے ہیں، کس کس طرح سے جو ہے وہ بے دریغ استعمال عوام کی دولت کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے وفود کے ساتھ اور غیر ملکی دورے کیے جا رہے ہوتے ہیں عوام کے پیسوں پر. اسی طرح سے حج اور عمرے، اس پر جتنے بھی اخراجات ان صاحبان اقتدار کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی پیسے سے ہو رہے ہوتے ہیں اور غل غپاڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے قرضوں کی معافی ہے کہ جو کہ وہ ہو جاتی ہے ان امیرزادوں کی. پھر شاندار قسم کی گاڑیاں وہ خریدی جا رہی ہوتی ہیں، رہائشی اور سفری سہولیات ہیں کہ جو ان کے ہی زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں. سیکیورٹی پر اربوں روپے کے اخراجات ہیں کہ جو کہ وزیر اعظم اور وزراء ان کے اوپر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ برائی ہم عام دیکھ رہے ہیں. اسی طرح تیسری برائی آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانا ہے. زکوٰۃ کیا بن جائے؟ بوجھ بن جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آج زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ اپنے پاس ہضم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں اور کس طرح سے بہانے تراش کر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے وہ بچا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کاروباری حضرات یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے تاوان سمجھا جاتا ہے. پھر چوتھی برائی آپ نے فرمائی کہ تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے فقط اور دین بالکل سیکھنا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اس پر بھی اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ بھڑکتا ہے. آج ہماری اکثریت مجھے بتائیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ اس لائن میں لگے، کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ دین اور قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اپنا کچھ وقت فارغ کر سارا وقت جو بھی لگ رہا ہے وہ کس پر لگ رہا ہے؟ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے لگ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی دنیاوی تعلیم دنیا کو کمانے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی کیفیت ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی شے ہے کہ صرف تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے. پھر پانچویں برائی آپ نے بیان فرمائی کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو جو ہے وہ ستائے. اب یہ جوڑوں کی شکل میں کچھ کیفیات آتا ہے. آج جس معاشرے میں ہم ہیں مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہاں جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کو ستائے، بیوی کی اطاعت میں آج ہماری اکثریت حرام خوری میں مبتلا ہے. یعنی بیوی کی خواہش ہے کہ بھئی مجھے بنگلہ چاہیے بحریہ ڈاؤن میں یا ڈیفنس سے، اب حلال کمائی سے تو نہیں آ سکتا تو حرام میں منہ مارا جائے. بیوی کی خواہش ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بچوں کی شادیوں پر سارے غل غپاڑے ہوں گے، غیر شرعی رسومات پر لاکھوں روپیہ لٹایا جائے گا تو لٹایا جا رہا ہے بیوی کے خوف، تو بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جب کسی معاشرے میں معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، جو عورتیں چاہیں وہ مرد کرنے لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں مردوں کے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے. یعنی ایسے مردوں کو پھر مر کے جو ہے وہ زمین کے اندر چلے جانا چاہیے، ان کو زمین کی سطح پر رہنے کا کوئی حق نہیں. اگر تو عورتوں کے حوالے جو ہے وہ سارے معاملات کر دیے جائیں، عورتوں کی حکمرانی چلے، تو یہ کیفیت ہے، یہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور انسان اپنی ماں کو ستائے، یہ چھٹی برائی ہے 15 برائیوں میں سے جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. اور آج کس طرح سے مغربی تہذیب کے زیر اثر آج ماں کو کس طرح سے بیوی کی خاطر بالکل جو ہے وہ ایک دڑبے میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کو کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں دی جاتی، کس طرح سے ڈنڈوں سے جو ہے وہ اپنی ماں کو، یہ بھی خبریں ہیں کہ جو کہ اپنی آنکھوں سے یہ طرز عمل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ڈنڈوں سے جو ہے وہ کوٹا جا رہا ہے اولاد کی طرف سے اپنی ماں، انا للہ وانا الیہ راجعون، دھکے دے کر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہوتا ہے، اولڈ ہاؤسز میں پھینک کر جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں صرف اپنی بیوی کی خاطر اور دیگر رشتے داروں کی خاطر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کو ستائے. پھر ایک جوڑا آ رہا ہے ساتویں اور آٹھویں برائی، کہ انسان اپنے دوست کو تو قریب کرے اور اپنے باپ کو جو ہے وہ دور کرے. اب دوست کو قریب کرے، آج مجھے بتائیے کہ دنیا دار دوستوں کی خاطر آج ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ دنیا دار دوست کے جو کہ ہمیں صرف دنیا کے ہی دلدل میں وہ پھنسانا چاہتا ہے، بس دنیا ہی حاصل. تو پھر روز قیامت سورہ فرقان کے آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر جو نقشہ کھینچتے ہیں، ایک بدبخت انسان یہ کہے گا کہ جس نے اس دنیا میں دنیا دار دوست کو اپنا دوست بنایا، اس دن آخرت میں جب جہنم کی ہولناکی وہ دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری شامت اعمال، ہائے میری بدبختی کہ میں فلاں کو کبھی دوست نہ بنا، اس فلاں کی دوستی نے آج مجھے یہ جہنم میں ڈلوا دیا. لہٰذا یہ ساتویں برائی ہے، اور آٹھویں برائی جیسے کہ بات آئی کہ انسان اپنے باپ کو دور کرے، تو آج جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اس فرمان کو تو ہم بھول گئے. اور سال میں ایک دفعہ فادرز ڈے بنا کر مغرب کی اندھی تقلید میں، اور ہم جو ہے وہ بڑے سکون کے سانس ہیں کہ جو کہ لے رہے ہوتے ہیں، اور پورے سال پوری زندگی باپ کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے، دوستوں کو ویلیو دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. 15 برائیوں میں سے نویں برائی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسجدوں میں شور برپا ہونے لگے، یعنی وہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں جس میں اللہ کا کلام وہ بلند ہونا چاہیے، لیکن شرکیاں نعتیں پڑھنا اور شرکیاں اعمال کرنا، تقاریر میں جو ہے وہ نعرے بلند ہونا، لہٰذا یہ ہے کہ مسجدوں میں، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا فساد مسجد کے اندر، صرف جو ہے وہ سب میں آگے بڑھنے اور پیچھے ہونے پہ اور کسی کی کونی لگنے پر، اور کس طرح سے دنگا فساد ہے کہ جو کہ مسجد میں شروع ہو جاتا ہے، یہ شور شرابہ جس سے منع کیا گیا ہے مساجد کے اندر، لہٰذا یہ ہے کہ وہ مساجد میں شور ہونے لگے. اور دسویں برائی آپ نے فرمایا کہ قبیلے کا سردار فاسق لوگ بن جائے. تو آج آپ دیکھیں کہ برادریوں اور خاندانوں میں یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ جو عزت کی جا رہی ہوتی ہے یا قبیلے کا سردار بنایا جا رہا تھا، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ صرف مال، صرف شہرت، کوئی تقوی گزاری کچھ نہیں ہوتی. اسی طرح گیارہویں برائی آپ نے اسی کی مناسبت سے بیان فرمائی کہ قوم کا سردار وہ گھٹیا لوگ ان کو بنا دیا ہے. اور یہ تو ہمارے ہی نقشہ ہے قوم کا کہ جو نظر آتا ہے امریکہ خدا داد پاکستان میں، کہ جو جتنا زیادہ جیل کے اندر رہ کے آیا وہ اتنا بڑا یعنی منصب دار بن جاتا ہے، جو 10% ہے وہ 100% بن کر جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاتا ہے، جس نے جتنا قوم کی دولت جو ہے وہ ہڑپ کی اتنا وہ اعلیٰ منصب پر پایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول 14 سال پہلے فرما رہے ہیں گیارہویں برائی کہ گھٹیا لوگ قوم کے سردار بن گئے، اور 12ویں برائی آپ نے فرمایا کہ انسان کی عزت اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے. بہت اہم بات ہے، آج نقشہ ہمارے معاشرے کا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے عناصر ہیں کہ جن سے انسان کی جان، املاک اور ہماری عزت وہ خطرے میں ہے، اور ان کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے ایسے بدماشوں کو، کس وجہ سے؟ کہ اگر ہم نے ان کے حوالے سے کوئی ٹیڑھ اختیار کی تو یہ ہم پر جو ہے وہ عطاب نازل کریں، اور یہ ہے کہ یہ ہماری ٹارگیٹ کلنگ کر دیں گے، ہمیں جو ہے وہ ستائیں گے. لہذا شر کی وجہ سے لوگوں کی عزت بکی جائے. تو یہ 12ویں برائی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اور 13ویں برائی فرمایا کہ گانے بجانے والوں اور آلات موسیقی کی جو ہے وہ کثرت ہو جائے، موسیقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ عام ہو جائے. اور آج ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں یہ جو فنکار اور فنکارائیں، موسیقار، یہ میوزیشن، یہ ان کو بھانڈ میراثی کہا جاتا ہے، یہ گالی نہیں ہے. یعنی یہ وہ الفاظ ہوتے تھے کہ جو معاشرے میں متروک تھے، کسی کے لیے استعمال ہوتے تو واقعتا ایک برائی تصور کیا جاتا. لیکن اب جس معاشرے میں ہم ہیں وہ ایسا ننگا معاشرہ ہے تہذیب کہ جس میں یہ گانے بجانے والے آج ہمارے آئیڈیل بن گئے، ہمارے اسٹارز بن گئے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آلات موسیقی کی کثرت ہو جائے اور گانے بجانے والے وہ عام ہو جائے. آج تو موسیقی کی دھنوں پر نعتیں ہیں کہ جو کہ پڑھی جا رہی ہیں، الامان الحفیظ نعتوں کو موسیقی اور گانوں کی دھن پر جو ہے وہ سنایا جا رہا، جن سے نعتوں کا تقزز بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو. کہاں دیکھیں ہم موبائل فونز دیکھیں تو اس میں جو بھی ٹونز ہیں ایسی واہیات کہ اس میں موسیقی ہے کہ جو کہ بج رہے ہوئے. تو لہٰذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ آلات موسیقی کی جن کو اللہ کے رسول توڑنے آئے تھے لیکن ان کا عام ہو جائے. چودھویں برائی آپ نے فرمائی کہ بہت زیادہ شرابیں پی جانے لگے، یعنی شراب نوشی عوام ہو یا خواص ہو اس میں عام ہو جائے. اور یہ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں، یہی مملکت خداداد پاکستان کہ جس میں شراب کے پرمٹ جاری ہو گئے. ابھی آپ نے سنا اسلام آباد میں 4 بڑے ہوٹلز میں شراب کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ وہ شراب رکھ سکے، بڑے بڑے ہوٹلز، کیونکہ بڑوں کا پریشر تھا. لہٰذا یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ قانونی ایک شک جو ہے وہ دے دی گئی اور یہ کہ اس کو پاس کر دیا. کہ ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اقلیتیں کھڑے ہو کے اور یہ آواز بلند کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے نام سے یہ شراب عام کی جا رہی ہے، اس کو بند کیا جائے، لیکن اس بل کو پاس نہیں ہونے دیتے کون؟ مسلمان جو بھی پارلیمنٹیرین. تو شرابیں عام ہونے لگے. اور آخری برائی آپ نے فرمائی، پندرہویں برائی، کہ آنے والے جو لوگ ہیں، آگے آنے والے، اپنے پچھلے لیب لوگوں پر لعنت ملامت کر لیں. اور یہ بھی کہتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں روشن خیالی کے نام پر، انلائٹمنٹ کے نام پر، کس طرح سے اسلاف اور ان کی روایات کو بالکل مس کیا جا رہا ہے، کس طرح سے روشن خیالی کے نام پر اسلاف سے بغاوت کی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو اسلاف میں ہمارے بزرگوں نے تو جھک ماری، معاذ اللہ، ابھی تک دین کو سمجھے نہیں. دین کو تو آج ہم سمجھے، اب وہ انکار سنت کا فتنہ ہو یا علمی کتابی کوئی کہہ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فن ہاں سمجھتا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ فتنوں کی بنیاد اصل میں پڑتی کب ہے؟ کہ جب اسلاف سے عوام کا رشتہ جو اکھاڑ، وہ اسلاف کہ جنہوں نے واقعتا ایمان اور دین کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ کے اور عمل کر کے ہمارے لیے رول ماڈل کو بنے. تو بہرحال یہ وہ 15 برائیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم ان 15 برائیوں کو اپنے معاشرے میں دیکھو تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو، صورتیں مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو. آپ اندازہ کیجئے کے پی کے میں جو ابھی سیلابی صورتحال، اس میں جو اتنے وزنی وزنی پتھر جو سیلاب کے ساتھ آئے ہیں، پورے پورے گاؤں کو جو ہے وہ نیچ، یعنی بالکل ملیا میٹ کر دیا، سب میں ہستی سے جو ہے وہ ملے. لہٰذا تم آسمان سے پتھر برسنے کے منتظر ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان عذابوں کے ساتھ ساتھ ان عذابوں کے بھی نشانیوں کے منتظر رہو کہ جو پے در پے اس طرح سے بارش ہوں گے کہ جیسے کہ لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور جو دانے ہیں وہ ایک کے بعد ایک گرنے لگے، ایسے تم عذابوں کا انتظار. تو آخری بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے عذاب ہم پر مسلط کر رہا ہے؟ اللہ تو سورہ نساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 147 میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بھائی اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم واقعتاً شکر بجا لاؤ اور ایمان کی روش تمہیں اختیار ہو؟ تو اللہ کو کیا پڑے تمہیں عذاب دے دے، کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے؟ تو وجہ بھی ساتھ ساتھ بتا دی اور علاج بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جو بھی عذاب آتے ہیں وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے شکر کے بجائے ناشکری اور ایمان کو یعنی اپنے اندر تقویت دینے کے بجائے تم نے بے ایمانی ہے کہ جو کہ شروع کر، تم نے غفلت کا جو ہے وہ روش ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے۔ اور بڑے پیارے اشعار ہیں الطاف حسین حالی مرحوم کے، انہوں نے قوم کا جو بھی نقشہ ہے کہ پھر یہ عذاب کی صورتیں جو بھی آتی ہیں، الطاف حسین حالی مرحوم فرماتے ہیں کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، اور کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، اور نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ آج ہماری بھی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح سے وہ اہل کشتی کے جو طوفان سے بالکل بے بہرا ہو کر اور کشتی میں لیٹے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، لمبی نیند سو رہے ہیں، یہی کیفیت آج اس امت مسلمہ کے جہاز کی ہے، وہ طوفان میں یعنی گھرا ہوا ہے، ہر طرح کی فتنے ہیں کہ جو کہ ختم کرنے کے لیے آ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی لرزہ تاری نہیں ہو رہا ان عذابوں کی صورتحال کو دیکھ کر۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں تو اللہ جھجھوڑ رہا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من القرآن، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا صاحبان ایمان کے لیے کہ ان کے دل وہ جھک جائیں، نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق میں سے اترا ہے اس کے لیے؟ ہمیں کتنے مزید زلزلوں کا انتظار ہے، کتنے طوفان ہم اور دیکھیں، کتنے سیلابوں کو ہم جلو سہ سکیں، کتنے کلاؤڈ برسٹ ہیں کہ جو کہ ہم ان کے منتظر ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی روش کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے، یہی علاج ہے ہمارے ان جو بھی بدعمالیاں ہیں ان سے ہم نکلیں، رجوع کریں اللہ کی جناب میں، توبہ کریں، انفرادی سطح پر بھی اپنی جو بھی گناہ ہیں اس کی توبہ، اور اجتماعی سطح پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے اس بڑے عذاب سے جو بحثیت مجموعی پھر سب کو لپیٹ میں لیتا اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سچی توبہ کی منادی ہے کہ جو کہ ہم عام کرنے کی ضرورت ہے، اس مہم کے دوران بھی ہم 10 بجتا عوام کے سامنے حکمرانوں کے سامنے یہی بات رکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، اپنی بدعمالیوں سے رجوع کرتے ہوئے اور پلٹتے ہوئے اللہ کی جناب میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی دین اسلام کے تقاضے ہیں اسے صحیح معنوں میں ہمیں سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان سماعت فرمائے۔